جو غصہ آئے تو سمجھو کہ شیطان آ گیا، اور جب غصہ آتا ہے یہ تو کر چکی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن عادت جو ہے غصے کی اگر شروع سے ہو تو وہ بڑے ہو کر اور قوی ہو جاتی ہے، بہت نقصان ہوتا ہے. اور جب غصہ آتا ہے تو عقل غصہ ہو جاتی ہے، یہ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہوتی، عقل اور غصہ ایک ساتھ نہیں ہوتی، چھوٹا ہو بڑا ہو جائے غصہ آتے ہی عقل چل جاتی ہے. سبھی نے دیکھا ہوگا کہ جس کو غصہ آتا ہے وہ ایسی بے پتی باتیں سناتا ہے، اور کسی نے سننے والا کہتا ہے کہ کیسا ہے ابھی جو کہتا ہے، اچھا اس میں جمال والا آدمی تھا، اب تو یہ بالکل ہی ایسی باتیں کر رہا ہے، بالکل ہی نازیبا الفاظ والے لوگ اور بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، آپ سلامت نہیں رہتی. اور بعد میں جو غصہ شروع ہو جاتا ہے پھر ان کو خود افسوس ہوتا ہے کہ ہم ارے وہ حیرت کرتے کہ ہم نے ایسی ایسی بات نہیں کہہ سکتے، وہ خود بھی افسوس کرتے ہیں اور حیرت میں رہ جاتے ہیں کہ ہم نے ایسی کیسے کہہ دیا. معلوم ہوا کہ اس وقت عقل رخصت ہو چکی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شدید السرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلوان جو ہے اس کو نہیں کہتے جو کشتی میں کسی کو ہرا دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو ہے، غصہ مغلوب ہے. غصے کا آنا تو برا نہیں لیکن اس کا نفاذ برا ہے. نفاذ کیا ہے؟ یعنی اس کے تقاضوں پہ عمل، یعنی غصہ آیا اور کسی کو دل چاہتا ہے کہ سامنے والے کو مارو زور زور سے، غصہ جب آتا ہے تو کوئی گہروان سے پکڑ لیتا ہے، کوئی مار پٹائی شروع ہو جاتی ہے اور گالیاں بھی دینے لگ جاتا ہے، تو زبان کی بھی حفاظت نہ رہی، ہاتھ کی بھی حفاظت نہ رہی، زبان کی بھی نہ رہی، سب عقل نقصان ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے. تو غصہ آنند جو ہے وہ اچھا نہیں، یعنی غصے کا بیجا نکھار برا ہے، اور اپنے بڑے کے اوپر غصہ آنا تو اور بھی برا ہے نا، سمجھ بڑے کے اوپر تو غصہ آنا اور زیادہ برا ہے. بڑے بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، اپنے سے جو بھی عمر میں بڑا بہن ہو کوئی بھی، غصے کا نفاذ برا ہے. اچھا غصہ آنا ایک طبعی بات ہے، کوئی بات مزاج کو ناگوار ہے، ہر ایک مزاج الگ الگ ہے، تو غصے کا آنا جتنا برا نہیں ہے، اور غصے کا بالکل ہی ختم ہو جانا بھی مقصود نہیں. اگر آپ کہیں کہ ہمارا تو غصہ ہی نہ رہے تو پھر کیا ہوگا کہ کافروں سے جہاد ہوگا تو وہاں بھی کہیں کہ حقیر فقیر عبد القدیر آپ کی خدمت میں آ جائے، یہ غصہ وہاں کام آتا ہے. اسی لیے جو مشائخ سے اصلاحی تعلق کیا جاتا ہے تو ان امراض کا خاتمہ کرنا مقصود نہیں ہوتا، ان عادتوں کا جیسے غصہ ہے یا حسد ہے یا تکبر ہے، یہ سب چیزیں اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں، ان کا استعمال اچھا ہے ہوا ہے. جیسے مشہور ہے کہ پیسہ بہت بری چیز ہے، ایسے نہیں، اس کا استعمال اچھا ہے ہوا ہے نا. ایسے لوگ بھی ہیں جو پیسے کو گناہوں میں جایا کرتے ہیں، گناہوں میں لگاتے ہیں، گناہوں کے آلے خریدتے ہیں، اور فضول خرچی اسراف رسومات اور حرام کاموں میں خرچ کرتے ہیں. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو اسی پیسے کو مدرسے میں، مسجد میں، والدین کی خدمت میں، اپنے بیوی بچوں کی خدمت میں، ان کو اچھا کھلانے پلانے میں، پہنانے میں سب کرتے ہیں، بیوی کاموں میں سب کرتے ہیں، خیر و خیرات کرتے ہیں، مظلوم مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں. تو ایسا تو برا نہیں، اس کا استعمال اچھا ہے برا ہے، یہ اختیار اللہ نے دے دیا. اس کے اختیار کو، اس لیے جو مشائخ سے اصلاحی تعلق کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مادے اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، غصے کا مادہ، تکبر کا مادہ، حسد کا مادہ، یہ بھی فی نفس ہی برے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بری چیز کیسے کرتا، بری نہیں ہے، مگر ان کا استعمال اچھا ہے برا، اور استعمال کا اختیار ہم کو ہے. لہذا اگر غصہ آ جائے تو اس کو ضبط کرنے کا اختیار ہم کو ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے مرشد فرماتے تھے غصہ ہمیشہ اپنے سے کمزور پہ آتا ہے، اپنے سے کمزور آدمی کو غصہ آتا ہے. اب یا تو اگر وہ بڑا بھی ہے لیکن معلوم ہے کہ یہ برداشت کر لے گا آپ کو، جواب میں مارے گا نہیں تو اس کو مار بھی دے گا. لیکن اگر پتا ہو کہ اگر میں ایک ہاتھ دوں گا تو یہ دس مجھے لگائے گا، تو وہاں جو ہے اس کا غصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. غصہ آئے گا لیکن خاموش رہے گا، صبر کرے گا. اس لیے یہ مادوں کے اندر ان کا رخ بدل دینا مشائخ کا کام ہے، اس کو ختم کرنا مقصود نہیں. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا والعادمین الغیظ والکاظمین الغیظ، عادمین نہیں فرمایا کہ جو غصے کو بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں، جڑ سے اکھاڑ پھینکتے ہیں. جیسے ایک صاحب نے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت میرے مزاج میں بہت غصہ ہے اور میرے پاس بندوق بھی ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے غصے کی وجہ سے اس کا استعمال میں غلط کر بیٹھوں، تو آپ کو کیا مشورہ ہے میں اس کو بیچ دیتا ہوں. حضرت ثانی نے فرمایا کہ اور بھی ایسی بھی چیزیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اعلیٰ نسل کے لیے بھی دیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جنا کر بیٹھیں، تو لہٰذا آپ اس کو بھی اکھاڑ پھینکیں گے. نہیں بندوق کا ہونا کوئی چیز نہیں ہے، اگر وہ اس کا لائسنس ہے قانونی ہے تو رکھے، لیکن اس کا استعمال اختیار اور اس پر سب اس کو پیدا کیجیے نہیں ہے، پیدا کیجیے. یہی کام مشائخ کا ہے، سب کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کا ہمالا کہتے ہیں اس کو عربی میں، ہمالا یعنی اسی چیز کو صحیح استعمال کرنا. اب جیسے سنکھیا ہے، سنکھیا ایک زہر ہے، تو اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس کو اگر زہر رہتے کھا لیا تو انسان کی موت واقع ہو جائے گی، لیکن اس کو ایک طریقے سے کشتہ کیا جاتا ہے، کچلا کرتے، کچلا بھی کہتے ہیں کشتہ بھی کرتے ہیں، اس کو دوا جلایا جاتا ہے کوئی خاص طریقے سے. اب وہی زہر جو ہے اس میں خاصیت قوت کیا، خاصیت تبدیل ہو گئی، کیمیکل چینج ہو گیا، اس میں کیمیکل چینج وہ ہوتی ہے اس کی پراپرٹی بالکل مختلف ہوگی. آپ کو جانتے ہیں کیمیکل چینج جب کسی چیز میں آ جائے، جیسے شراب میں سرکہ ڈال دیں تو ساری کی ساری شراب حلال ہو جائے، پراپرٹی چینج ہو جاتی ہے. اسی طرح سے وہ کشتہ جو ہے وہ سمجھیا، اس کو کشتہ کر دیں، جلا دیں خاص طریقے سے، وہ اس کے اندر بجائے زہر کے مار دینے کے بجائے قوت پیدا ہو جاتی ہے، وہ خاص مرض میں استعمال ہوتا ہے. تو اسی طرح سے یہ جو مادے اللہ نے ہم کو دیے ہیں، غصے کے، تکبر کے، حسد کے، حرص کے، اب جیسے حرص ہے لالچ، ایک دنیا کی لالچ ہے ایک آخرت کی لالچ. اب لالچ کا مرض ختم نہ کرنا ہے مقصود نہیں ہے، بلکہ اس میں جو دنیا کی لالچ بسی ہوئی ہے، دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے، اس کی خاصیت کو تبدیل کر کے فکر آخرت اور حرص سے آخرت کرنا چاہیے. اب یہ پہلے تو مال کمانے کے لیے نماز بھی چھوڑ دیتا تھا اور نہ تلاوت کرتا تھا نہ ذکر کرتا تھا، اب چونکہ آخرت کی لالچ پیدا ہو گئی، جنت کی نعمتوں کو بتلایا گیا کہ جنت میں یہ یہ ملے گا اور کھلا کھلا کام کرنے سے ملے گا، اور وہ ایسی حقیقت ہے جنت کہ دنیا تو سایا ہے اور دین حقیقت، تو سائے کے پیچھے جو آدمی بھاگتا ہے تو اس کو کچھ ساتھ نہیں آتا، حقیقت کے پیچھے بھاگے گا تو اس کو سایہ تو ساتھ کے ساتھ تو خود ملے گا. جب اس کو جنت کی نعمتیں اور اجر و ثواب اور عبادت کے فضائل معلوم ہوئے تو یہ تو اچھی تجارت ہے، اب ہم یہی کریں، اب اس کو نیکیوں میں وہ آگے بڑھ بڑھ کے کر لیتا ہے، یعنی یسارعون فی الخیرات ہو جاتا ہے، نیکی میں جلدی کرنے والا، دوڑ لگانے والا، میں پہلے میں نیکی حاصل کروں. مثلاً کہیں خیر کا اعلان ہوا کہ فلاں ٹیم کا کام ہو رہا ہے، کہیں مسجد تعمیر ہو رہی ہے، تو جیسے ہی کان میں آواز پڑی مسجد تعمیر ہوئی فوراً اس نے یہ پٹولا جو کچھ ہے ابھی جلدی سے دے، یہ حیرت جو ہے تبدیل ہو گئی، اس میں حیرت کام کی بن گئی، پہلے نقصان دہ تھی وہی چیز اب کام کی بن گئی، جیسے سمجھیا پہلے زہر تھا مار دینے والا نقصان دہ ضرر پہنچانے والا، وہی اب پوچھتا کرنے کے بعد کام کا بن گیا، یہ مشاعر کے کام ہے، یہ فن ہے۔ میرے مرشد فرماتے تھے عجیب بات کہ اگر کوئی شخص خود اتنا صالح نہ بھی ہو، مجھ کو پہنچا ہوا اللہ والا نہ بھی، لیکن فن جانتا ہو اللہ تک پہنچانے، راستہ جانتا ہو کہ کیسے پہنچایا جا سکتا ہے، تو اس سے بھی کام بن جاتا ہے۔ غصہ جو ہے غصہ چھوٹے میاں غصہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کو ضبط کرنا چاہیے، غصہ ہے تو خاموش زبان منہ بند کر لینا چاہیے، اور اس کا علاج یہ ہے، ہم سب کی یہ میری نصیحت کہ غصے کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کام کریں کہ جس پر غصہ آیا ہے اس کی نظروں سے دور ہو جائے، یعنی اس کو نظر کے سامنے سے یا تو اس کو ہٹا دیں یا اپنے آپ ہٹ جائیں، اس کو ہٹانا مشکل ہے، اپنے کو ہٹانا آسان ہے، تو آپ فوراً دوسری جگہ چلے جائیے تاکہ نظر کے سامنے رہے نہ رہے، جب تک نظر کے سامنے رہے گا غصہ آتا رہے گا۔ اور دوسرا علاج یہ ہے زبان کو سختی سے فوراً تینوں ایک بیک وقت کے سارے علاج کرنے، نظر سے دور ہو جائے، زبان کو سختی سے بند کر کے، جبکہ اپنا اختیار ہے، زبان اختیار سے ہی چلتی ہے، بے اختیار نہیں چلتی، تو بے اختیار اب بعض اوقات نہیں اختیار رہتا، بے قابو ہو جاتی ہے زبان، تو مشق کرتے رہنے سے مشق عادت ہو جاتی ہے زبان کو، کہ ہم فوراً کچھ نہ بولیں گے بعد میں سوچ کے کچھ بولیں گے، اگر جو سامنے والے نے زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ لیکن ہم بعد میں کہیں گے اس کو جو کہنا، اب نظر کے سامنے سے ہٹ جائے، اور دوسرا کام یہ کرے کہ زبان کو سختی سے روکے، اور تیسرا کام یہ کرے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین بار پڑھے، کیونکہ غصہ آگ سے نا اور شیطان آگ سے، تو یہی وجہ ہے، اور غصہ حقیقت میں تکبر کی وجہ سے جو آپ نے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہی ہے، اور جس کو حقیقت سمجھتا ہے غصہ اس کے اوپر چڑھ رہا ہے، تو یہ حقیقت میں تکبر کی ایک وہ ہے شاخ، تو اس لیے اور اس لیے بھی یہ شیطان کی وہ ہے، کیونکہ تکبر کی وجہ سے شیطان اللہ کے دربار سے محروم ہو گیا، نکالا گیا، مردود ہو گیا، تو غصہ کا بجا استعمال بہت خطرناک ہے، تو یہ تین علاج کو فوراً کر ڈالے، غصہ جس پہ آئے اس کو اپنی نگاہوں سے دور کر دے، نظر کے سامنے نہ رہے وہ، دوسرے یہ کہ آؤٹ تین بار آؤٹ پڑھ لیں اور زبان کو سختی سے روکے، اور پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو دو چار گھونٹ پانی پی لیں، اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ وضو کر لیں، اور اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، کیونکہ جس حالت میں اس کو غصہ آیا اب اس سے نچلی حالت میں آ گیا، کھڑا ہوا تھا بیٹھ گیا، بیٹھنے سے تنزلی ہوئی نا، تو غصے میں بھی اسی وجہ کمی ہو جائے گی، اگر بیٹھا تھا تو لیٹ جائے، تو بیٹھنے سے لیٹنا جو ہے زیادہ تنزل ہے، تو غصہ اور ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں دیکھیے کیسی تدابیر ہیں، اس میں کوئی وظیفہ ہے بتائیے، تدبیر ہے، تدابیر سے جو ہے ان چیزوں پہ، ان خرابیوں پہ، اخلاق رسیلہ پہ قابو پایا جاتا ہے، تو یہی فن کا جاننا جو ہے ضروری ہے شیخ کے لیے، کہ کیسے اس کی تدبیر کی جائے۔ وظائف پڑھنے کو کیا ہے، وظائف تو ابھی کوئی آپ کی کتب خانے میں چلے جائیے، پتہ نہیں کتنی لاکھ اعداد کتابیں ملیں گی، فلاں وظائف، فلاں وظائف، فلاں وظائف، فلاں وظائف، لیکن تدبیر کا ذرا مشکل ہے، ذرا تدبیر جو ہے کم ملتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی تدابیر بھی بتائی ہے، محض وظائف نہیں بتائی، تدابیر بتائی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جن حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، کیونکہ صحابہ بھی کیسے تھے کہ اپنی خرابی کو کیسے بتایا، کتنے اپنی اسلام کی کیسے فکر مند تھے، یہ شروع زمانے کی بات ہے اسلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تدبیر فرمائی، یہی کہا بھائی نماز پڑھا کرو، آپ نے فرمایا جھوٹ نہ بولنا، آئندہ جھوٹ نہ بولنا، بس ایک کام کرو کہ جھوٹ نہ بولنا. اب جب وہ چلے گئے تو چونکہ چھپ کر کرتے تھے، نماز تو نہیں ہوتی ہے لیکن چھپ کے وہ کرتے تھے، لیکن آپ نے خرابی کا اظہار کیا. تو آپ نے کیا تدبیر بتائی کہ جھوٹ نہ بولو. اب جب وہ نماز کا وقت آئے، ان کو خیال ہو کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے گی کہ نماز پڑھی تھی یا نہیں، تو ہمیں جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، آپ نے اتنا کرنا ہے کہ جھوٹ نہ بولنا، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں. ایسے وہ نماز ہی ہو گئے. کیسی پیاری تصویر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی کیسی مدد ہوتی ہے، کیسے کوئی شعر، کوئی جملہ، کوئی لفظ یاد ہو. اچھا جی، وہ تو آپ نے جس کتاب سے پڑھی تھی وہ کتاب آپ کے پاس ہے، سدا مست ہو کر پھر آنے لگا. یہ پڑھتی ہے یہ میں کچھ گنا رہا تھا تو کہہ گیا آپ کا کو بھی ایسا پڑھ رہے. دو شعر مجھے یاد ہے، میں سنا دیتا ہوں. سبا مست ہو کر پھر آنے لگی، سبا مست ہو کر پھر آنے لگی، مدینے کی پھر یاد آنے لگی. سبا مست ہو کر پھر آنے لگی، سبا مست ہو کر پھر آنے لگی، مدینے کی پھر یاد آنے لگی. سبا مست ہو کر پھر آنے لگی، مدینے کی پھر یاد آنے لگی. دیوانہ مجھے پھر بنانے لگی، دیوانہ مجھے پھر بنانے لگی، ہنسانے لگی اور رلانے لگی. گدی کہہ کے گدی، یعنی وہاں کی ملاقات کی خوشی میں خوش ہو رہا ہے، ہنس رہا ہے کہ اب مزے آنے والے، اور پھر آپ نے ہجرت میں رو رہا. کیسے سادہ اشعار ہیں حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے کھلا کہ عرفان محبت ایک کتاب ہے، اور حافظ محمد حسن لائے تھے، تو معلوم تھا وہاں حضرت کیا مطلب کے ہوتے ہی رہتے تھے مولانا پرتاب گڑی رحمتہ اللہ علیہ کے، تو کتب خانے میں سے ڈھونڈ کر لائے تھے، سب چھوٹے سے تھے. بارہ تیرہ سال سے جب لے کر آئے، شاید اس سے بھی چھوٹے تھے، اور ان کے جو کتب خانے کے ناظم تھے وہ حیرت کرنے لگے کہ اللہ مجھے تو خود خبر نہیں کی کتاب ہمارے کتب خانے میں تم کہاں لے کے آئے. تو ماشاء اللہ ان کو ذوق ہے وہ لے آئے. تو عظیم سادہ اشعار ہے نا، سبا مست ہو کر پھر آنے لگی، سبا مست ہو کر پھر آنے لگی، مدینے کی پھر یاد آنے لگی، مدینے کی پھر یاد آنے لگی. دیوانہ مجھے پھر بنانے لگی، دیوانہ مجھے پھر بنانے لگی، ہنسانے لگی اور رلانے لگی، ہنسانے لگی اور رلانے لگی. میں نے اسی دف پہ حضرت کے اشعار پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، اسی دف حالانکہ پہلے اسی دف پہ پڑھے پڑھتا رہتا ہوں، جس کی اشعار کا عنوان ہے جوار محمد میں رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں حضرت والا منشری محبی محبوبی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ محمد مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، نعت شریف کے جوار محمد میں رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت والا نے اس سے تحریر فرمایا ہے کہ مدینہ منورہ کے قاری حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری مہاجر مدنی دام البرکات اب تو حیرت فرما چکے ہیں، ان کی فرمائش پر یہ اشعار کہے گئے. حضرت کا کافی دوستانہ تعلق تھا ان سے، بہت بڑے لوالے اور ان کے صاحبزادے بھی آج بھی وہی رہتے ہیں، مولانا عبداللہ غنی صاحب بہت محبت والے ہیں ماشاء اللہ، جنہوں نے مدینہ منورہ سے یہ مصرع لکھ کر حضرت کو بھیجا تھا جوار محمد میں رہتے ہیں. یہ مصرع وہاں جو انہوں نے لکھ کر بھیجا کہ اس پر آپ کچھ اشعار کہیے، اس پر یہ حضرت کے اشعار. زمین پر مدینے کی رہتے ہیں ہم، یہ عجیب کرامت ہے، تب اس میں ایسی فٹ ہوئی. زمین پر مدینے کی رہتے ہیں ہم، پلک پر مگر ناز کرتے ہیں ہم. زمین پر مدینے کی رہتے ہیں ہم، پلک پر مگر ناز کرتے ہیں ہم. نہ پوچھو گے کیا ہے ہمارا شرف، نہ پوچھو گے کیا ہے ہمارا شرف، جوار محمد میں رہتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم. جوار محمد میں رہتے ہیں ہم، نہ پوچھو گے کیا ہے ہمارا شرف، جوار محمد میں رہتے ہیں ہم. زمین پر مدینے کی رہتے ہیں ہم، پلک پر مگر ناز کرتے ہیں ہم. کرم ہے یہ مالک کا ہے دوستو، کرم ہے یہ مالک کا ہے دوستو، مدینے کی بستی میں بستے ہیں ہم. مدینے کی بستی میں بستے ہیں ہم، کرم ہے یہ مالک کا ہے دوستو، مدینے کی بستی میں بستے ہیں ہم. زمین پر مدینے کی رہتے ہیں ہم، پلک پر مگر ناز کرتے ہیں ہم. مدینے کی نسبت ہے قیمت میری، مدینے کی نسبت ہے قیمت میری، مگر نہ حقیقت میں سستے ہیں ہم، مگر نہ حقیقت میں سستے ہیں ہم. مدینے کی نسبت ہے قیمت میری، وگر نہ حقیقت میں سستے ہیں ہم. زمین پر مدینے کی رہتے ہیں ہم، پلک پر مگر ناز کرتے ہیں ہم. مدینے میں مرنا مقدر میں ہو، مدینے میں مرنا مقدر میں ہو، خدا سے دعا یہ کرتے ہیں ہم. مدینے میں مرنا مقدر میں ہو، خدا سے دعا یہ کرتے ہیں ہم. زمین پر مدینے کی رہتے ہیں ہم، پلک پر مگر ناز کرتے ہیں ہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے آ کر مر جائے، یعنی کہ اپنے اپنے ملکوں میں دین کا خوب کام اللہ تعالیٰ دے، خوب محنت کریں، لیکن جب آپ یہ وقت آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت نصیب کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، دعا کرتے تھے کہ اللہ عمر زخنی شہادتن کی سبیل وجائل موقعی سی بدل رسول، دونوں نعمت جن کو مل گئے، اللہ کے راستے کی شہادت مجھے نصیب فرمائیے اور اپنے نبی کے شہر میں موت عطا فرمائیے، شہادت جی ملی اور نبی کے پڑوس میں. اللہ تعالیٰ بلا انتقاب اپنے کرم سے ہم سب کے لیے نصیب کرتا ہے. سب سے پہلے حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جائے گا, پھر اس کے بعد مدینے والوں کو اٹھایا جائے گا, پھر اس کے بعد مکہ والوں کو, پھر طائف والوں کو, پھر باقی کو. مدینے میں مرنا مقدر میں ہو, خدا سے دعا یہ بھی کرتے ہیں ہم, یہ نالائقوں پر رب کا کرم, یہ نالائقوں پر ہے رب کا کرم, محمد کی نگری میں رہتے ہیں ہم. رہنے والوں کی تو شان کیا ہے, وہاں حاضر نہ کی وہ نہیں کہتی, بڑی نعمت, کتنی بڑی نعمت ہے وہاں حاضر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری زیارت کی, یعنی علماء کو کہا فرماتے ہیں کہ یوں مت کہو کہ میں نے قبر کی زیارت کی, بلکہ یوں کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. کیونکہ جو ہمارے اہل حق علماء ہیں ان کا جمہور کا فیصلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ قدس میں حیات, یہ مسئلہ عقیدہ ہے ہمارا پکا, اور اس کے دلائل بھی دیے ہیں. کتاب ہے اس کا نام ہے المحنت, اس میں سارے دلائل اکابر دیوبند نے دیے ہیں اور اس کو وہاں عرب نے تسلیم کیا گیا. یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کیونکہ علمی کتاب ہے, عوام تک پہنچی ہے, لیکن اس کو سمجھنا بھی تو مشکل ہے, آسان نہیں ہے. اس کو اگر پڑھیں تو سمجھ بھی سکتے ہیں. تو اس میں تو اس لیے فرمایا کہ وہاں جا کر یہ مت کہو کہ ہم نے خبر کی زیارت کی, بلکہ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. مگر یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں, حاضر ناظر ہیں, یہ بالکل شرک اللہ کے ساتھ بہت بڑا اختراع ہے. نبی نبی ہے, اللہ اللہ ہے. اللہ کا درجہ دینا, خدا کا درجہ دینا نبی کو, یہ بالکل جو ہے چاہے جہالت ہے اور شرک ہے. یہ نالائقوں پر ہے رب کا کرم, اور یہاں جو سلام پڑھتے ہیں وہ بھی جائے گی. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حاضری ہو وہاں وہاں سلام پڑھ سکتے ہیں, براہ راست سلام کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہاں درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں وہ فرشتے آپ تک پہنچاتے ہیں, اور وہاں جو درود شریف پڑھا جاتا ہے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں, اور جو سلام کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی کرتے ہیں. مدینے میں مرنا مقدر میں ہو, خدا سے دعا یہ بھی کرتے ہیں ہم, یہ نالائقوں پر ہے رب کا کرم, محمد کی نگری میں رہتے ہیں ہم, شفاعت محمد کی بھی ہو نصیب. صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یہ بتا رہا تھا کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری زیارت کی اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو.
شفاعت محمد کی بھی ہو نصیب, دعا رات دن یہ بھی کرتے ہیں ہم, دعا رات دن یہ بھی کرتے ہیں ہم, شفاعت محمد کی بھی ہو نصیب, دعا رات دن یہ بھی کرتے ہیں ہم. دیکھو جس کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمانا چاہیں گے اسی کی شفاعت بھی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جس کی شفاعت وہ کریں گے انشاءاللہ اس کی بخشش ہو جائے گی. تو ایسے افعال ایسے اعمال کی بھی تو ہمیں ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم کچھ تو نام تو آ جائے, کتاب میں اگرچہ ویسے نہیں بن سکے لیکن کتاب میں نام تو آ جائے.
شفاعت محمد کی بھی ہو نصیب, دعا رات دن یہ بھی کرتے ہیں ہم, زمین پر مدینے کی رہتے ہیں ہم, پلک پر مگر ناز کرتے ہیں ہم, مدینے میں ہر سال ہو حاضری, مدینے میں ہر سال ہو حاضری, خدا سے یہ فریاد کرتے ہیں ہم, خدا سے یہ فریاد کرتے ہیں ہم, مدینے میں ہر سال ہو حاضری,
خدا سے یہ فریاد کرتے ہیں ہم پر کیسا کنانے مدینہ مجھے نہ بھولو گزارش یہ کرتے ہیں ہم پر کیسا کنانے مدینہ مجھے نہ بھولو گزارش یہ کرتے ہیں ہم زمین پر مدینے کے رہتے ہیں ہم فلک پر مگر ناز کرتے ہیں ہم اے اختر میرے پر وہ جانے وہاں بس یہ سب اشعار کا یہ نچوڑ ہے جس میں نا اے اختر میرے قلب و جان ہے یعنی قلب و جان اسی کے نام ہوں گے جو ہر قدم پر ہر سانس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک پر جان دے گا. کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تھے, کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے, کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے, کیسے آپ مسواک فرماتے تھے, مسواک کا بھی طریقہ ہے, مسواک کیسے کرتے تھے اور اس کے بعد نماز کیسے پڑھتے تھے اور معاملات آپ کے کیسے تھے اور بات چیت گفتار اور رفتار اور ساری چیز کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اور گفتگو کرنا اور معاملات کرنا اور اگر تجارت بھی ہے تو تجارت کیسے کرنا, ساری چیزیں جو ہے وہ ہر کام کے اندر وہ دیکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل میں کیا طریقہ تھا. بس یہ اس کی دلیل ہے کہ ہر کام میں حتیٰ کہ گفتگو میں بھی زبان میں بھی ہو اس کو بہت سوچ سمجھ کر زبان کو استعمال کرے. بہت سے لوگ زبان کو استعمال سوچ سمجھ کر نہیں کرتے, تکلیف پہنچا دیتے ہیں, اذیت پہنچا دیتے ہیں, کسی کو کوئی ایسی بات کہتے ہیں جس سے کسی کو ٹھیک پہنچتی ہے, بے سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں باتیں جان کے. یہ سب چیزیں سوچ کر ہر سانس جو ہے وہ فدا ہو کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا طریقہ تھا, کپڑا پہننا ہے تو, کھانا ہے تو, پینا ہے تو, ہر کام کے اندر وہ سوچ کر ہر وقت سوچتا ہے, جستجو میں رہتا ہے کہ میرے اب جو میں کام کرنے والا ہوں وہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ. اختر میرے پر وہ وہاں مدینے سے گو دور رہتے ہیں ہم, اے اختر میرے پر وہ جائیں وہاں مدینے سے گو دور رہتے ہیں ہم. دیکھیں اگر مدینے شریف سے دور بھی ہیں حاضری بھی نعمت ہے لیکن اگر وہاں سے دور ہیں لیکن قلب و جان ایسا ہی فدا ہے اللہ کے رسول پر, اللہ کے رسول پر تو وہ اس شخص سے بہت بہتر ہے جو وہاں رہتا ہے لیکن سنتوں کا خیال ہی نہیں ہے, دین کا خیال نہیں ہے, گفتگو کا خیال نہیں ہے, رفتار کا خیال نہیں ہے, کردار اخلاق اچھے نہیں ہے, تو اس شخص سے بہت اچھا وہ ہے جو اگرچہ وہاں حاضر نہیں ہے لیکن وہ سنتوں پر فدا ہے, اللہ کی محبت میں فدا ہے. اختر میرے پر وہ جانے وہاں مدینے سے گو دور رہتے ہیں ہم, زمین پر مدینے کی رہتے ہیں ہم پلک پر مگر ناز کرتے ہیں ہم, نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارا شرف جوار محمد میں رہتے ہیں ہم, مدینے کی نسبت قیمت میری وگرنہ حقیقت میں سستے ہیں ہم, مدینے میں مرنا مقدر میں ہو خدا سے دعا یہ بھی کرتے ہیں ہم, پر مدینے کی رہتے ہیں ہم پلک پر مگر ناز کرتے ہیں ہم. سر میں نے سوچا تھا کہ ان کو باتیں عیادت سے متعلق ایک مریض کی عیادت, کیونکہ یہ پانچ حقوق میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس, مسلم مسلمان کے اوپر مسلمان کے پانچ حق ہیں, حق المسلم علی المسلم خمس, رد السلام
سلام کا جواب دے. جب انسان سلام کرتا ہے تو سلام کرنا تو سنت ہے. اگر کسی نے سلام نہیں کیا تو سنت سے محروم, بہت بڑی سنت سے محروم ہو گیا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اب خود سلام سلام کو پھیلاؤ, تو یہ حکم کے خلاف ہو گیا. یعنی وہی شخص ایسا کرے گا جو عورت کرے گا جو عائشہ سے رسول نہ ہوگا. جو عائشہ سے رسول ہوگا وہ تو حکم کو تو زیادہ بجا لائے گا. باقی سنتیں ایسی ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا لیکن حکم نہیں دیا. اور یہ بھی جو ہے وہ ایسا حکم نہیں ہے کہ نہ کرنے سے گناہ ہوگا. سنت ہے, عشق محبت کو محبت کا تقاضا بھی ہے اور ترقی کا تقاضا بھی ہے, اس نبی کی طرف بھی ہے. لیکن سلام کرنا سنت ہے. اگر کسی نے سلام نہیں کیا گناہگار نہیں ہوگا, لیکن جس نے جواب نہ دیا وہ گناہگار ہوگا. تو اس لیے رد السلام یہ حق ہے مومن کا کہ جب کوئی سلام کرے تو اس کو سلام کا جواب دے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دور سے کوئی ہاتھ ملاتا ہے, دور ہے فاصلہ ہے, تو اگر سلام کا اشارہ کرے ایسے ہاتھ اٹھا کر تو جو سلام کر رہا ہے اس کو بھی چاہیے کہ منہ سے سلام کرے. اگر جو ان تک آواز نہیں جا رہی لیکن اشارہ دیا, اشارے کے ساتھ الفاظ میں سلام کرے, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, دور ہے ابھی دیکھ رہا ہے سن لے رہا, لیکن جس جو سلام کا اشارہ دے رہا ہے اس کو چاہیے کہ زبان سے بھی سلام کرے. اور جس نے جواباً ہاتھ ملایا تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ جواب بھی دے. یہ طریقہ ہے بات ہے بتانے والی. تو بہرحال یہ ایک بات ہے کہ رد السلام. اور دوسرا ہے عیادت المریض, مریضوں کی عیادت. اب ہم بہت سے بہت ہی کر لیتے ہیں کہ کوئی عزیز قریبی رشتہ دار ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے تو اس کو ہم پوچھنے چلے جاتے ہیں. تو یہ تو ٹھیک ہی ہے آپ کے رشتے دار کا, بھائی دیکھو تو بھی پیر میں نہ لو. اے بھیا تو بھی سر کے لیے ہوتی ہے کہ پیر کے لیے؟ کیا آدمی ایسے بولے تو الٹے کھڑے ہو جاؤ پھر تم پیر کے اوپر ٹوپی رکھ جاؤ. ہیلو الٹے ہو جاؤ پھر پیر پہ ٹوپی پہن لینا. ارے ٹوپی سر پہ رکھتے ہیں بھائی. چلو اچھا رب السلام عیادت المریض. بھائی تو صرف رشتے داروں کا حق نہیں ہے بلکہ پاک پڑوس میں کسی کا پتہ چل جائے, یا بعض اوقات مسجد کے مستقل نمازی ہوتے ہیں ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں صاحب نہیں آ رہے, معلوم کیا بھائی اچھا وہ تو بیمار ہے. تو جیسے سہولت کا موقع ہو. اچھا اس میں بھی کچھ سمجھ کی باتیں ہیں بہن کا. اب ایک بالکل اجنبی ہے, سب میں نماز پڑھتا ہے بس, آپ کبھی سلام دعا نہیں ہوئی لیکن معلوم نہیں کہ نماز, وہ اجنبی ہے. اب اس کے گھر جائیں گے عجیب سا ہوگا, عجیب کی جگہ کیوں آ گئے, اس کی راحت کا وقت بھی نہیں پتا کہ بھائی معلوم نہیں اس وقت جا رہے ہیں راحت سے. یہ سب دین سے دین میں ہے ہمارے, لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتی کون سی باتیں. ایسے شخص کی عادت کو جانا ٹھیک نہیں. ہاں جس سے بے تکلف کی وہ سلام دعا ہے اور اس کی راحت کا وقت معلوم ہے کہ جس وقت ہم جائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے اس کو کوئی تکلیف نہ ہوگی, یا جیسے ان کی کوئی اولاد ہے اس کو پوچھ لیا بیٹا آپ کپڑے لے لیں تو کیا بات ہے کسی طرح سے بلا ہے, اچھا آگے ملنا ہو تو آ سکتے ہیں کیا؟ وہ کہتا ہاں. تو اس کی عادت پہ جائیں, 70,000 فرشتے اس کے ساتھ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو عیادت کے لیے جاتا ہے. اچھا مریض کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں, تو جب مریض کے پاس جائے تو اس سے دعا کی درخواست, آپ ذرا ہمارے لیے دعا کر دیجیے. اچھا بعض لوگ عیادت کا طریقہ بعض لوگوں کا کیا ہوتا ہے, ارے ہے کیا ہو گیا تم کو, پیلے کمزور, ارے پیلے پڑ گئے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے الفاظ کہیں گے تو یہ کہے گا کہ اس سے بڑا ہمدرد ہمارا کوئی نہیں ہے, کیونکہ اس نے ہمارے مرض کو بہت اچھا سمجھ لیا. تو ایسا ہے یہ طریقہ ٹھیک ہے, بلکہ اس کو جا کے تسلی دے کہ بھائی ماشاء اللہ آپ کو ایسے بیمار نہیں لگ رہے, کوئی ایسی بات نہیں فکر کی, ان شاء اللہ ٹھیک ہو جائیں گے, کیا مسئلہ ہے, دوا کر رہے ہیں ان شاء اللہ, اللہ تعالیٰ شفا دیں گے. اس کو تسلی کی بات کریں, یہ نہیں کہ اس کو اور زیادہ بیمار کو آدھا بیمار تھا تو پورا ہی اس کو جو ہے نا اوپر پہنچا دیا تقریباً. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بہت ڈاکٹر آیا کرتے تھے, وہ میں دیکھتا تھا تو مجھے وہ ڈاکٹر بہت ہی ناپسند ہوتے تھے کہ جو ارے حضرت آپ پہنچ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایک ہمارے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب تھے, وہ بہت ہی پیارے آدمی تھے اور بہت خوش مزاج بہت خوش طبع آدمی. تو وہ میں ذرا سی ان کی نقل لے کر کے بتاؤں گا آپ کو, کیونکہ اس کے بغیر مزہ نہیں ہے ان کی بات. وہ آئے ایک دن, انہوں نے کہا ارے حضرت کیا ہو گیا آپ کو, بھائی پیٹ میں ذرا کچھ ہو رہا ہے, تو آپ سہرت بھی نہیں پیتے. ارے بھائی وہ شوگر, ارے چھوڑو مارو بولی شوگر کو, چلو لاؤ ان کے لیے سہرت لے کے آؤ. اور وہ حیران سے کھا خالی کی وہ ڈاکٹر ادوائے تھے وہ تو ڈرا کے گئے تھے ارے شوگر ہے یہ مت کھلانا وہ مت کھلانا ارے یہ میں کہہ رہا ہوں آپ نے کیا خود سیون اپ منگائی حضرت کو حضرت آپ کیے آپ ماشاء اللہ ہم تو صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت جو ہے تھوڑے سے وہ متغیر ہوئے ہوئے ہیں اور کچھ فکر حضرت سے ہے اب تو حضرت کی بشاشت خوش بالکل ایک دم طبیعت اچھی ہو گئی اور ایسی ہمارے حضرت بھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شوگر میں تو پہلے تو دوا کھایا کرتے تھے لیکن جب دوا کے بعد جو ہے انسولین کی نوبت آئی اب جب انسولین آئی تو اس کے نقائص بھی ڈاکٹر بتاتے ہیں اب ڈاکٹر نے نقائص بتا کے چلے گئے کہ یہ بھی ہوتا ہے وزن بھی بڑھتا ہے قرآن بھی ہوتا ہے اور کوشش کریں آپ پرہیز کریں اور یہ نہ کھائیں وہ نہ کھائیں اب وہ صبح صبح آتے تھے ماشاء اللہ ان کا انتقال ہو گیا حضرت سے خلیفہ مجاہد بیٹھ گئی بہت اللہ آ جاتی تو اب وہ صبح صبح آئے ارے امی صاحب کیا بات ہے آپ جب سودا معلوم ہو رہے ہیں کیا کریں اب انسولین شروع ہو گئی ہے اب اس کے تو بڑے مسائل ہیں وزن کی کبھی سال کرنا پڑے گا ارے کوئی بات نہیں آپ کھائیں وہ کھائیں ارے بھائی شوگر ہے یہ ہے مسئلہ وہ مسئلہ ہے گردے کی تکلیف کی حضرت کو تو کہا آپ کچھ فکر نہیں کریں آپ کھائے کریں بس اور کیا بات ہے انسولین کتنے لگا رہے ہیں انہوں نے کہا بھائی میں ابھی چھ یونٹ لگا رہا ہوں ارے یہ بھی کوئی یونٹ ہے روزانہ میں 50 لگاتا ہوں 50 صبح لگاتا ہوں 50 شام لگاتا ہوں ارے بغیر کھائے بننے سے بہتر ہے کہ کھا کر مری آپ مری جی کیسی بات آپ کرتے ہیں انسان کھائے جو مرنا ہی ہے تو بے کھائے جو مرے کھا کے مرے ایسے وہ خوش کر دیتے تھے بس تو مقصد اب ہم یہ نہ چاہیں کسی کو چاہیے یہ تکلف ہی تھی لیکن یہ کہ مریض کو تکلی دینا چاہیے یہ نہیں کہ جاگا رہے اس کی تو ٹانگیں کمزور ہو گئی ہیں ارے تو بالکل اب چل بسنے والا ہے یہ اس کو خوب دھار دلائے کہ کیا ہو گیا بھائی بیمار خود کام ہو جاتا ہے شفا ہی کو ہے جہاں بیماری ہے وہاں شفا نہیں ہے کوئی بات نہیں پھر یہ مریض کے لیے ایک دعا بھی ہے جس کے لیے بخاری شریف کی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ جو شخص یہ مریض کے پاس پڑے گا 7 مرتبہ تو اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہو اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك جن لوگوں نے وہاں حضرت کی زیارت کرتے رہے ہیں تو وہاں روزانہ حضرت کے لیے پڑھ جاتی تھی اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك آخر میں کہا پہ کہا أن يشفيك اس لیے وضاحت کروں سننے والوں کو صحیح سمجھ نہ جائے اسأل الله العظيم رب العرش العظيم یہ تو آسان ہے آخر میں این یشفیت اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم این یشفیت اور آخر میں یہ بھی وہ سنتوں کی کتاب میں لے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں اور آخر میں یہ جو اللہ بخشت اور ان شاء اللہ کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے رنج فکر نہ کرو تہوروں ان شاء اللہ گناہوں سے پاک کرنے والی ہے درجات بلند کرنے والی ہے بیماری جو آتی ہے مومن کو بیماری یاد مومن کو کی تو چڑھتی اپنی ہے پٹتی اپنی ہے بھائی بیمار ہے تو اجر و ثواب مصیبت آئی اجر و ثواب نعمت کے لیے اجر و ثواب ہر چیز میں ثواب ہی ثواب ہے مومن کا تو بس کام ہی بنا ہوا ہے پہلے ہی بنا بنایا کام تو اور پھر یہ کہ ادب یہ بھی ہے کہ مریض کے پاس زیادہ دیر نہ چاہیے اور کوئی کھانا پینا یہ ہو اس کو بھی چاہیے مریض کو کہ وہ اس کی فکر میں نہ پڑے گا مہمان آیا اب وہ خود مریض صاحب اٹھ کے چلے جا رہے ہیں ارے اللہ یہ کوئی فائدہ نہیں ہے بس اس تک جو بات ہے آیا اسی کے چائے پانی پوچھ لیا اگر سہولت بھی دے دیا السلام علیکم کسی کے زیادہ دیر بیٹھے بھی معلوم نہیں ہے اس کو کہنے کی حاجت ہو رہی ہے کوئی اور بات ہے آرام کرنا ہے نیند آ رہی ہے سفاد ہے تو 15-20 منٹ بیٹھ جائے اور اگر ہاں یہ پتا ہو کہ ہم سے اس کو ہمارے آنے سے اس کو بہت زیادہ راحت ہے اس کو کرائیں سے پتہ چل جاتا ہے تو زیادہ دیر چلنے میں بھی حرج نہیں ہے بس یہ ہے تو مریض کی عیادت ہے رشتہ داروں کے لیے بلکہ پاس پڑوس والے جن سے بے تکلف سلام ہوا ہو اور معلوم ہو کہ ان کی راحت کا موقع ہے تو جا کر عیادت کرنی چاہیے غیر تعلیم دے دینی چاہیے تو وہ حدیث کو ہی کر لوں گے ایک تو رد السلام ہے ایک عیادت المریض ہے اور ایک ہے انتباع الجنائز جنازے کے ساتھ جانا جہاں تک ہو سکے سہولت جنازے کے ساتھ جانا یہ بھی مومن کا حق ہے نماز جنازہ پڑھتے ہیں پھر دور تک اس کا ساتھ دے دے ہو سکے تو پاکستان پہنچا دیں تو یہ ہے انتباع الجنائز و اجابت الدعوی دعوت کو قبول کرنا، یعنی کوئی مومن دعوت کرے تو حد الامکان حد تک اگر کوئی منکرات نہ ہو سہولت ہو کوشش کر کے اس کی دعوت کو قبول کرے. اور تشمید العاجز، اور چھینکنے والے کا جب چھینکنے والا چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا جواب دینا بھی واجب ہے، جیسے میں نے بتایا سلام کا جواب دینا واجب، ایسے ہی چھینکنے کے بعد جو شخص الحمدللہ کہے گا اس کا جواب دینا واجب. اگر الحمدللہ نہیں کہا تو واجب کچھ نہ ہوا، لیکن اگر اس نے چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہہ دیا تو اس کا جواب یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یاد ہے بھائی یرحمک اللہ. جب کوئی چھینکے گا اور الحمدللہ کہے گا تو اس کا جواب دیں گے یرحمک اللہ. اچھا اس کا بھی جواب ہے، چھینکنے والا پھر اس کے جواب میں کہے گا وہ واجب نہیں، وہ جواب تو کہنا چاہیے سنت سے واجب نہیں، وہ کہے گا یهديك الله ويصلح بالك، یہ اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے اور تمہارے یصلح بالك تمہارے احوال کی درستگی کرے، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تمہاری نیکیوں کو قبول کرنا. تو یہ پانچ حق مسلمان کے مسلمان پر ہے، سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت کو قبول کرنا، حلال ہو دعوت حلال مال سے ہو اور سہولت ہو جانے میں تو ضرور اس کی دعوت کو قبول کرے، اگر کوئی عذر ہے تو عذر بھی کر سکتا ہے. اور پانچویں چیز ہے تشمیح العاجز، یعنی چھینکنے والے کے الحمدللہ کہنے پر یا خاموک اللہ کہہ کر جواب دینا واجب. بس اللہ تعالیٰ قبول کرنا ہے، اللہ نے عمل کی توفیق نصیب کرنا، سنتوں کا شوق نصیب کرنا، اللہ والا ہم سب کو بنا دے، ہم کو بھی ہمارے گھر والوں کو بھی سب کو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you.